الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 25 کا بیان چل رہا ہے. اس میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے. لہذا مسلمانوں کو کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے. جتنے بھی مسلمان ہیں اور صاحب ایمان ہیں، یہ سب اللہ تعالی کے محبوب ہیں. یہ اللہ تعالی پر ایمان لانے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور صاحب ایمان اللہ تعالی کے رحمتوں کا مورد ہے. چاہے وہ ظاہری طور پر کتنے ہی گنہگار سے گنہگار ہو، کیسے ہی خطاؤں سے بھرا ہوا ہو، لیکن اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اور انشاءاللہ ہوگا، تو اول تو اللہ تعالی کی بے شمار اور ان گنت رحمتوں سے کہیں نہ کہیں بخشا جائے گا، اور کسی نہ کسی طرح اس کی بخشش ہوگی. جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. اس میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں انسان تو انسان، جانوروں کے اندر بھی محبت پائی جاتی ہے. انسانوں میں جتنی محبتیں ہیں وہ اسی کا اثر ہے. جانوروں کے اندر بھی جو محبت ہے, چاہے ان کی آپس میں محبت ہو یا ان کی انسانوں سے محبت ہو یا انسانوں کی ان سے محبت ہو, وہ اسی ایک رحمت کا اثر ہے. تو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت, مودت, اچھا سلوک, اچھا برتاؤ, بڑوں کا چھوٹوں پر شفقت کرنا, چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرنا, یہ سب اسی کا اثر ہے, اسی کا نتیجہ ہے. یہ اور چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں, یعنی اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں, اس لیے سارے اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. چاہے ظاہری طور پر یہ محبت کرنا محسوس ہو یا نہ ہو, لیکن جب اس کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, ظاہری طور پر بھی وہ دین سے دور ہیں, لیکن اللہ کے نام پہ جان کی بازی لگا دیتے ہیں. اور وہ لوگ جو ظاہری طور پر دیندار ہیں, نماز روزے کے پابند ہیں, ظاہری طور پر بھی ان کا ظاہر شریعت کے مطابق ہے, بعض مرتبہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ بازی لے جاتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثر ہے, ایمان لانا بھی اسی کا اثر ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو ایک حصہ دنیا میں اللہ پاک نے اپنی محبت کا اتارا ہے, آخرت میں یہ بھی 99 حصوں کے ساتھ مل جائے گا, اور اللہ تعالیٰ کی 100% رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوگی, اور اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے اپنے بندوں کو معاف کریں گے, اور بہانے بہانے سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے اور بخشش فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک عجیب واقعہ یاد آیا. سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا تولنا برحق ہے. قرآنی میں والوزن یومئذ الحق, اعمال کا تولنا قیامت کے دن برحق ہے, یعنی جتنے بھی لوگ ہوں گے سب کے اعمال تولے جائیں گے, نیکی بھی اور بدی بھی تولی جائیں گی. جیسے یہاں ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, آخرت میں بھی دو پلڑے ہوں گے. ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ بیان سے باہر, ایک ترازو اس میں بالکل منور اور روشن ہوگا, اس میں نیکیاں ڈالی جائیں گی تولنے کے لیے, اور دوسرا پلڑا کالا ہوگا, سیاہ اور ظلمت والا ہوگا, اس میں تولنے کے لیے گناہ رکھے جائیں گے. کفایہ نیرہ اور کفایہ مظلمہ, یہ دو ترازو کے پلڑے ہوں گے. نیکی کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی, گناہ کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے, پھر تولا جائے گا. جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تول کے اندر وہ بھاری ہو جائیں گی, اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, اس کی بخشش ہو جائے گی. اور جس کے گناہوں کا پلڑا معاذ اللہ بھاری ہو جائے گا, نیکیاں اس کی ہلکی پڑ جائیں گی, گناہ والا پلڑا نیچے ہو جائے گا, نیکیوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا, تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے. جسے میں نے عرض کیا کہ 100% اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ بخشش کا معاملہ فرمائیں گے, درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. اور کسی کسی کا معاملہ ایسا بھی ہو کہ نیکی بدی برابر ہو جائیں گے, گناہ اور نیکی بالکل برابر, کانٹا بیچ میں کھڑا ہو جائے گا, نہ ادھر جھکے گا نہ ادھر جھکے گا. تو ان کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ پاک نے جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک مقام بنایا جس کا نام ہے اعراف, انہیں وہاں بھیج دیا جائے گا, جس کی وجہ سے نہ وہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے, لیکن وہاں سے جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کی راحتیں, نعمتیں, ان کی خوشیاں اور مسرتیں دیکھیں گے اور بڑی حسرت کریں گے. اور جب اہل جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے. تو جب تک اللہ تعالیٰ کو انہیں وہاں رکھنا منظور ہوگا وہاں رکھیں گے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جنت میں داخل کر دیں گے. مناسب سمجھیے کہ دوزخ میں پاک کرنے کے لیے ڈالیں گے, لیکن وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے. عام قاعدہ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے, لیکن ایک واقعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ آتا ہے کہ ایک آدمی کا یہ صورت حال ہوگی کہ اس کے نیکیا اور گناہ برابر ہوں گے, جس کی وجہ سے حتمی طور پر اس کی بخشش کا فیصلہ نہیں ہوگا, اور ضابطے کے مطابق اس کو آراف میں بھی نہیں بھیجا جائے گا, بس کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے یہ فرمائیں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ تم ایک نیکی کہیں سے لے آؤ تو ہم تمہاری نیکیوں کے پلٹے میں ڈال دیں گے, تو تمہاری نیکیوں کا پلٹا جھک جائے گا, تمہاری بخشش ہو جائے گی, یا جاؤ تم کسی سے اپنی ایک نیکی لے آؤ. تو وہ بڑا خوش ہوگا کہ اللہ پاک نے تو میرے ساتھ بڑی رعایت فرما دی, بڑی مہربانی فرما دی, ایک نیکی لانا کیا مشکل ہے, ابھی جاتا ہوں میں, میرے تو بہت چاہنے والے ہیں, میرے تو یار دوست بھی بہت ہیں, میں ابھی آتا ہوں اور لے کے آتا ہوں. بس وہ بڑا خوش خوش وہاں سے جائے گا, اور پھر راستے میں اس کے دوست ملیں گے, ان سے سلام دعا ہوگی, صورت حال اس کو ان کو بتائے گا, اور یار ایک نیکی جیسے دن میں جا کر کے اپنی نیکیوں کے پلٹے میں ڈلوا لوں اور میری بخشش ہو جائے گی, میرا دوست کہاں سے آیا تھا, تو کون میں کون. بڑا حیران ہوں کہ میرے تو جگری دوست آئی, میں تو لنگوٹیا یار تھا, یہ تو ہمیشہ میں نے اس پر جان نچھار کی, نچھاور کی اس نے مجھ پر کی, اور ہمیشہ اس نے مجھے اپنا سمجھا, میں نے اس کو اپنا سمجھا, کیسے توتی کی طرح آ کے پہلا دفعہ اور میرے بہت. پھر راستے میں اس کا بھائی ملے گا تو وہ بھی اس سے ذکر کرے گا, وہ بھی انکار کر دے گا, پھر اس کے باپ ملیں گے وہ ان سے کہے گا, وہ ابا بھی انکار کر دیں گے کہ بھائی وہ معاملہ سنگین ہے, ہمیں خود اپنی پڑی ہوئی تجھ کو دے کر کے ہمارا معلوم نہیں کیا ہوگا, وہ بھی انکار کر دیں گے. پھر ماں کے پاس جائے گا جس نے ہمیشہ اس کو پالا پوسا اور ساری تکلیفیں برداشت کی اور ہمیشہ اس کو اپنی شفقت کا موجود بنایا, اسے اما ایک نیکی چاہیے, ایسا ایسا معاملہ ہے, میرا بیٹا ہی نہیں ہے, تو بڑا ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ سارے نہ خون رشتے کام دے رہے نہ یاری دوستی کام آ رہی ہے, کوئی بھی کام نہیں آ رہا, ایک نیکی بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دنیا میں تو میں نے ان کے وہ بڑے پیسے خرچ کیے تھے, ہر طرح کی سہولتیں ان کو دی تھیں, آج یہ کیسے ہو گئے. ہاں بڑا وہ افسردہ ہوگا, بڑا غمگین ہوگا, کیونکہ اس کے تو ذہن میں یہ تھا کہ بس جیسے جا کر کسی سے کہوں گا وہ فوراً دے دے گا, جیسے دنیا میں گہرے دوستوں میں, ماں باپ میں, اولاد میں, دوستوں میں, احباب میں, بہن بھائیوں میں, قریبی عزیزوں میں جن کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتا. تو بیچارہ مایوس ہو کر کے وہاں سے واپس لوٹے گا, گردن جھکائے ہوئے چل رہا ہوگا, اب کیا کروں, ایک جگہ بھی نہیں مل رہی مجھے, تو اب کیسے میں اپنی بخشش کروں. اور یہاں وہاں کی تکلیف کا تصور یہاں آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہاں تو پھر بھی آپ ایک دوسرے کا سہارا لے لیتے ہیں, وہاں تو کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا الا ماشاء اللہ. اس لیے بڑا نا امید واپس جا رہا ہوگا, آیا تھا بڑی امید لے کر، جائے گا بالکل نا امید اور مایوس ہو کر، بڑا غمگین اور افسردہ کیا جب نیکی نہیں ملی تو میری تو بخشش کا دروازہ پھر کھلنا مشکل ہے. راستے میں ایک صاحب اس کو ملیں گے، وہ اس کی پریشانی اور غم اور افسردہ ہونے کو دیکھ کر کے، وہ کیا بات ہے مجھے بتا کیا بات. تو وہ ابد تبدی نہیں دے گا، وہ کہے گا بتا تو صحیح کیا بات ہے. رہن دو بھیا بس، وہ کہے گا بتاؤ مجھے، ہو سکتا میں تیرے کام آ جاؤں. کہا اپنے تو کام آئے نہیں، تم کیا کام آؤ. اچھا مجھے قصہ سناؤ. کیا قصہ؟ تو اپنے باپ کا سنا ہے. اس طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہوئی تھی اور حساب و کتاب میں ایک نیکی کم پڑ گئی. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی اور احسان فرمایا کہ تم جاؤ کسی سے ایک نیکی لے آؤ، تو ہم تمہاری نیکیوں کے پردے میں ڈال دیں گے، تمہاری بخشش ہو جائے گی. تو میں بڑا خوش خوش وہاں سے واپس آیا تھا اور کہ میرے تو چاہنے والے بہت ہیں، رشتے دار بھی بہت ہیں، دوست بھی میرے بہت ہیں، بہن بھائی بھی ہیں میرے، ماں باپ کون نہیں ہے. جس سے بھی کہوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نہیں دس نیکیاں دے دے گا. لیکن مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ کسی نے بھی ایک نیکی مجھے نہ دی اور سب نے انکار کر دیا. تو اس لیے میں نا امید واپس جا رہا ہوں. تو وہ شخص یہ کہے گا کہ یار میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، جب تیری اتنی ساری نیکیوں کے باوجود ایک نیکی کم پڑنے پر یہ حال ہے، تو میرے تو ایک نیکی کی سوا گناہ ہی گناہ ہے. لہذا اب میرا مجھے تو امید ہے نہیں اپنی مغفرت کی اور بخشش کی. تو ایسا کر تو یہ تو نیکی تو لے کے جا، اپنا تو کام چلا، اپنی تو بخشش کروا، میرا معاملہ جو سا ہوگا دیکھا جائے. وہ اپنی ایک نیکی سے کہا کہ بھائی یہ لے اور جا اور تو اپنی نیکی اپنے نیکی پردے میں ڈلوا اور اپنی بخشش کروا. اب یہ جناب وہاں سے وہ نیکی لے کر چلے گا، حیران رہ جائے گا کہ بھائی دیکھو اپنے تو کام آئے نہیں، غیر کام آ گیا. اس شخص نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے اپنی نیکی مجھے دے دی. اس نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اب دوبارہ خوش خوش واپس لوٹ اور جا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ میں ایک نیکی لے آیا ہوں. انہوں ہے کہاں سے لیا ہے، سب معلوم ہے ان کو، لیکن وہ اپنی عذرائے شفقت اور رحمت پوچھیں گے بھائی تم کہاں سے لیا ہے، کس نے تمہیں نیکی دے دی، آج کے دن کس نے تم پر اتنی زبردست قربانی کا معاملہ کیا ہے اور ایثار سے کام لیا ہے. آج کل تو کوئی کسی کا نہیں ہے، یہ تو نفسی نفسی کا عالم ہے، یہاں تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے. ہمیں ہاں جی حضرت بالکل یہی بات، میں تو دیکھ کے آ رہا ہوں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، کسی نے مجھے ایک نیکی نہ دی مگر ایک شخص نے دی. تو وہ کہے گا یا اللہ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی میرے پاس تو یہ لے دے کے ایک ہی نیکی ہے، اب میری کیا بخشش ہوگی، لہذا میں تجھ کو یہ نیکی دیتا ہوں، تو کم سے اپنی بخشش کروا اور جنت میں جا، میں جانوں میرا پروردگار جانے. یا اللہ اس ایک بندے نے مجھے اپنی نیکی دے دی، تو میں آج کے دن اس نے ایثار کیا اور ضرورت ہوتے ہوئے اس نے قربانی دی، ہم اس کا ایثار قبول کرتے ہیں اور تیری بخشش کرتے ہیں، اس کی بخشش کرتے ہیں. دل جلال ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اسے کہتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو یہ بہانہ ہی ہے بس کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بخشش فرما دی، اس کی بخشش فرما دی، اس کی بخشش فرما دی، دونوں کی بخشش ہوگی. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے 100% رحمت سے اپنے بندوں کی بخشش فرمائیں گے. اور یہ جو 100% رحمت ہوگی یہ ایمانداروں پر ہوگی، کسی کافر پہ نہیں. یعنی مسلمانوں جو اللہ کے نیک بندے ہو تو ہیں، جو مسلمانوں کے اندر جو فسق و فاجر ہوں گے، خطا کار سیاہ کار ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ طرح طرح سے بخشیں گے، طرح طرح سے ان کی مغفرت فرمائیں گے. اس لیے کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہر صاحب ایمان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر نافرمانی ہو گئی ہے تو توبہ کر لے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ گناہ نہ ہو، اور زندگی بھر اس طرح کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس کے باوجود بھی اگر گناہ ہوتے ہیں تب بھی ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگے، ہرگز اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. بس قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا بلا یاسم الرحیم لا یلقون کافر، اللہ کی رحمت سے مایوس صرف اور صرف کافر ہوں گے. کافر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں، مومن نہیں ہو سکتے. تو مومن اتنا اعلیٰ درجے کا انسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جماعت کا آدمی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ساری رحمت اسی کے ساتھ ہوں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اور واقعہ یاد ہے، اس نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت بشر حافی یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک و مقبول بندے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، لیکن شروع میں ان کی صورت حال دین سے دوری کی تھی، دین سے دور تھے، بلکہ ایک شراب خانے میں نوکری کرتے تھے، اور نوکری کیا تھی؟ شراب پلانے کی. اور اسی سے اندازہ لگا کہ وہ شراب جو ملک خبائث میں سے ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور تمام برائیوں کے جہاں جڑ بیچی جاتی ہے اس کو شراب خانہ کہتے ہیں، یا پی جاتی ہے اسے شراب خانہ کہتے ہیں. وہاں نوکری کرتے ہیں، شراب پلاتے بھی ہیں، شراب بیچتے بھی ہیں. تو شروع میں ان کا یہ حال تھا، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو اپنی آغوش میں لیا، وہ عجیب و غریب واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ کہ ایک دن یہ اپنی نوکری سے فارغ ہو کر، ڈیوٹی سے فارغ ہو کر واپس لوٹ رہے تھے کہ ان کی نظر نالی میں پڑی، نالی میں ان کی نظر پڑی. اور پہلے زمانے کی نالیاں آپ کو میں معلوم ہے کھلی ہوتی ہیں، اس میں ہر قسم کی ناپاکی بھی پڑی ہوئی ہوتی ہے، نظر بھی آتی. اب تو گٹر سسٹم آ گیا، اس وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کون سی ناپاکی کہاں گئی. اب بھی دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں نالیاں کھلی ہوتی ہیں، اس میں ہر قسم کی گندگی آدمی کو نظر آتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پخانہ لگا ہوا ہے اور نالی میں پڑا ہوا. ظاہر ہر صاحب یہ بات، چاہے کیسے گنہگار سے گنہگار ہو، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تو ہے نا، جو میں کہہ رہا تھا ابھی آپ سے. انہوں نے جب دیکھا تو بہت ہی بے چین ہوئے، فوراً انہوں نے اللہ پاک کے نام کو ناپاکی سے، نالی میں سے نکالا، اور اس کے ناپاکی کو دور کیا، اور پھر پانی سے اچھی طرح اس کو دھو کر پاک کیا، اور پھر دو درہم بازار میں جا کر خوشبو والے کی دکان سے خوشبو خریدی، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کو لگایا، اس کو چوما آنکھوں سے لگایا، اور پھر ایک پاک صاف جگہ میں اس کو لگ دیا. یہ عمل بس یہی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ جب وہ رات کو سوئے تو من جانب اللہ فرمایا گیا کہ اے بشر، تم نے ہمارے نام کا ادب اور تم نے ہمارے نام کا احترام کیا، ہم اور اس میں خوشبو لگائی، تو جیسے خوشبو پھیلتی ہے ہم تمہارا نام بھی خوشبو کی طرح پھیلائیں گے. بس وہ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل پسند آیا، اور یہ ان کو بشارت ملی. اب اس بیدار ہوتی اس کے آثار شروع ہوئے. یہ اپنے معمول کے مطابق اپنی نوکری پہ جاتے رہے، آتے رہے. ان کے زمانے میں کوئی بزرگ تھے جو صاحب نسبت تھے، اللہ والے تھے، من جانب اللہ خواب میں ان کو حکم ملا کہ تم جاؤ اور فلاں شراب خانے میں ہمارا ایک بندہ ہے بشر، اس کو توبہ کراؤ، جاؤ اس کو توبہ کراؤ، کیونکہ جس کام میں وہ لگا ہوا ہے وہ گناہ کا کام ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی گناہ کے لوازمات ہیں، ان سب سے اس کو توبہ کراؤ. ابو بدر اٹھے تو ان کی ہمت نہ ہو شراب خانے میں جانے. کہ شراب خانہ تو ایسی بدنام جگہ ہے کہ وہاں پر کوئی دیندار آدمی جا ہی نہیں سکتا. چاہے کہ وہ بزرگ بھی ہو اور پھر عوام کے اندر اس کی شہرت بھی ہو, تو ایسا آدمی شراب خانے کی گلی میں بھی جائے تو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ بھائی تم اس گلی میں کیوں گئے. تو ایک دن تو انہوں نے ایسی بات گول کر دی. رات کو دوبارہ خواب میں تنبیہ ہوئی کہ ہم نے کہا تھا گئے نہیں تم. ہم یہ سویرے اٹھے تو بڑے متفکر ہوئے کہ بھائی دوبارہ حکم ملا ہے اب چلو. گئے جا کر کے آدھے راستے سے پھر واپس چلے گئے. آدھے گئے جب شراب خانے قریب پہنچے تو ہمت نہیں ہوئی اندر جانے کی, وہیں سے واپس لوٹ گئے. دن گزر گیا رات آ گئی. اب زوردار ڈانٹ پڑی کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کیوں نہیں جاتے, جاؤ اور جا کر کے ہمارے بندے بشن کو توبہ کراؤ. تیسری ڈانٹ پڑی تو پھر ہم ہوش ٹھکانے آ گئے. کچھ بھی ہو چاہے کوئی اچھا کرے یا برا کرے میں تو ضرور جاؤں. اور گئے جا کر کے مالک سے پوچھا بھیا کوئی تمہارا نوکر اور ملازم بشر نامی ہے یا؟ ہاں بشر نامی ایک بندہ ہے. کہا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. کہا وہ ذرا بھی شراب پلا رہا ہے, فارغ ہو جائے گا تو میں ملوا دوں گا. جیسے وہ فارغ ہوئے تو یہ ان کے پاس ان سے ملے. تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو پہلے, کہ جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو لالی پہلے آ جاتی ہے آسمان پہ. سبحان اللہ. ایسی جب کسی کی توبہ کا وقت آتا ہے تو اس کے آثار پہلے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو ان کو خواب میں بشارت ہو چکی تھی, دوسری یہ حضرت بزرگ وہاں پہنچ گئے. پہنچے اور ان سے ملے تو انہوں نے تنہائی میں مل کر کہا کہ بشر کیا تم اپنے اس کام سے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کہ جی حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کہا تو بس پھر جلدی سے استعفا دو اور دیکھو تنخواہ مت لینا, کیونکہ ناجائز کام کی تنخواہ بھی حرام ہوتی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. اور جناب استعفیٰ دیا اور حضرت کے ساتھ, حضرت اس کو مسجد میں لے گئے اور پھر اس کو کہا کہ غسل کرو, کپڑے پہنو, اور پہن کر کے سارا توبہ پڑھوائی اور پھر اس کے بعد ان سے سچی توبہ کروائی اور توبہ کروا کے بس وہ بزرگ چلے گئے. اور یہ ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کا اصل میں فضل اور رحمت متوجہ ہونے کی بنا پر آن کی آن میں یا تو شراب نوشی شراب خانے میں شراب پلا رہے تھے, اب یہ جناب دیکھتے دیکھتے اور یہ اللہ کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو گئے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کا جیسے ادب کیا تو اس میں ایک دم کھایا پلٹ گئی. اور انہوں نے پیروں سے جس وقت توبہ کی تھی تو جوتے اس وقت پیروں میں نہیں تھے, اتار دیے تھے انہوں نے. اتارتے ہی بعد جب بیٹھ کے توبہ ہوتی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے توبہ چونکہ ننگے پیر کی ہے تو میں تو اب ننگے پیر ہی رہوں گا, اب میں جوتا نہیں پہنوں گا. اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں. اب یہ ننگے پیر ہی بس ہر جگہ ننگے پیر جا رہے. تو انہوں نے چونکہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالی کے محبت میں جوتے اتارے تھے تو اللہ پاک نے بھی دیکھو کیسی مہربانی فرمائی ان کے ساتھ, کہ جتنے بھی جانور تھے جو گلی کے اندر گھومتے پھرتے ہیں, آتے اور جاتے ہیں, پیشاب پخانا راستوں میں کرتے ہیں, ان سب کو حکم دے دیا خبردار جن جن راستوں سے میرے بشر گزرتے ہیں پیشاب پخانا مت کرنا, تاکہ ان کے پیر ناپاک نہ ہو اور پاک کرنے کی ان کو زحمت نہ ہو. اللہ کیا اللہ پاک نے ان کے ساتھ مہربانی فرمائی. اس طرح سے وہ ننگے پیر گھومتے تھے اور پاؤں ان کے ناپاک نہیں ہوتے تھے, وہ صاف کر کے مسجد میں چلے جاتے تھے, جوتے نہیں پہنتے تھے. اللہ اس لیے کہ میں نے جب اپنے رب سے توبہ کی ہے تو میں نے ننگے پیر کی ہے تو میں جوتے کیسے پہنوں. اور بعد میں دوسرا واقعہ ذکر کیا ان کے ننگے پیر رہنے کا. بعضوں نے ایک دوسرا واقعہ بیان کیا ہے ان کے ننگے پیر رہنے کا, کہ حضرت بشر جب اولیاء اللہ کے صف میں داخل ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو گئے اور اس شعر کا مصداق بن گیا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سا دل میں ہوتا ہے. میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. میری زندگی کا حاصل, میری عزیز کا سہارا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں ہونا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ قرآن کریم کی آیت سنی کہ والارض فرشناها فنعم الماهدون. والارض فرشناها, اور ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے. ادھرو کی طرح اچھا ہم بچھونا بنانے والے. یا اللہ باپ نے قرآن شریف میں فرمایا والارض فرشناها فنعم الماهدون. کہ ارے تو اللہ باپ نے زمین تو ہمارا بستر بنایا اور بچھونا بنایا, تو کیا بستر پر جوتے لے کے چلتے؟ یہ سنتے ہی جناب آیت سنتے ہی اپنے جوتے اتار دی اور پھر ساری زندگی جوتے نہیں پہنے. بھائی تو بستر بنایا, یعنی ایسی جگہ زمین کو ایسا ہموار بنایا کہ آرام سے آدمی اس پہ سوتا ہے جیسے بستر پہ آرام سے آدمی سوتا ہے. مگر انہوں نے الفاظ ہی کا اتنا ادب کیا کہ اس کی وجہ سے بھی انہوں نے جوتے اتار دیے اور آئندہ پہننے سے اپنے آپ کو بچایا. تو پھر اللہ پاک نے ان پر یہ اکرام فرمایا اور ان کا یہ ان کی یہ عزت فرمائی کہ پھر جانوروں کو حکم دے دیا کہ ان کے راستوں میں کوئی پیشاب پخانہ نہ کیا کرے تاکہ ان کے پاؤں گندے نہ ہوں. اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کا ادب کیا تھا. اس ادب پر ہی اللہ پاک نے کیسے شراب خانے سے نکالا, توبہ کی توفیق دی, اور پھر کیسا اعلیٰ مقام ان کو عطا فرمایا. اور نام کا جو ادب, جیسے انہوں نے پہلی مرتبہ کیا تھا, آخری مرتبہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کا انہوں نے ایسا ادب کیا کہ جب میں نے ان سے توبہ کی تو میرے پیر میں جوتا نہیں تھا. یا جب اللہ پاک نے زمین کو بچھونا بنایا ہے تو یہ ادب کے خلاف ہے کہ آدمی جوتوں کے ساتھ چلے. تو یہ ان کے ساتھ ان کا حال ہے, اور ان کا حال ان کے حق میں محمود ہے. دوسروں کے لیے وہ مطلوب نہیں ہے کہ دوسرے بھی ایسی کریں. اس طرح سے دیکھو کیسے اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنی مہربانی فرمائی. ایک اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واقعہ یاد آیا, اس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے, کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے تو حضور رحمت للعالمین, دونوں ہی ہمارے لیے موجب رحمت ہے. بس ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی سرا پر رحمت ہے اور حضور بھی سرا پر رحمت ہے, میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ دو رحمتوں کے درمیان, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے بھی, دونوں کے بیچ میں ہوں, میری کتنی خوش نصیبی ہے. تو یہ خوش نصیب اہل ایمان کی ہے, کافروں کو یہ نصیب نہیں ہے, نہ ان کو ہو سکتی ہے جب تک وہ کافر ہے. تو دوسرا واقعہ ہے حضور سے متعلق. کسی زمانے میں دو بھائی تھے, جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو یہی دو وارث تھے. لہذا جو کچھ والد صاحب چھوڑ کر گئے وہ دونوں میں آدھے آدھے تقسیم ہو گیا, مال و جائیداد, ساز و سامان, روپیہ پیسہ, سب آدھا ایک نے لے لیا, آدھا ایک نے لے لیا. والد صاحب کے ترکے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مبارک بال بھی تھے, تو ان میں سے ایک بال کی دو بال تو انہوں نے ایک ایک لے لیا کہ بھائی ایک تمہارے حصے میں آ گیا, ایک میرے حصے میں رہا دوسرا بال, تو یا تو ایک پورا لے رہے ورنہ پھر دو حصے کرو. تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی آدھا بال تو لے لے, آدھا بال میں لے لیتا ہوں. میں ایسے ہرگز نہیں ہونے دوں, حضور کا بال کیوں کاٹے ہیں اپنے حصے کی وجہ سے. حضور سے دل میں حضور کے بال مبارک کی اس قدر محبت اور اس کا اس قدر ادب کہ اس نے کہا میں کسی قیمت پر بھی حضور کا بال کاٹنے نہیں دوں گا, چاہے تم میرا پورا حصہ لے لو مگر مجھے پورا بال دے دو. بھائی راضی ہو گیا کہ اگر تو اپنا حصہ بھی مجھے دیتا ہے تو میں لیتا ہوں اور تجھ کو پورا بال دے دوں, مجھے منظور ہے, لیکن میں حضور کے بال کے دو ٹکڑے نہیں کروا سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کے بال مبارک کے دو حصے ہوں. ایک تو لے ایک میں لو, میں یہ نہیں کہوں لے لو, ایک اگر لے رہے تم لے لو ورنہ مجھے لے دو, میں اس کے عوض میں اپنا پورا حصہ چھوڑنے کے لیے تمہارے لیے تیار ہوں. وہ راضی ہو گیا اور اس نے اس کا حصہ بھی لے لیا, کہ باپ کا سارا مال اس نے لے لیا, اس نے بس دو بال لیے اور انہیں کو چومتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا. اور جا کر کے اس نے ان کو بہت ہی خوبصورت ڈبے کے اندر رکھا اور اس کو بہت ہی خوبصورت کپڑے کے اندر لپیٹا. بس اس کا حضور کے بالوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ صبح شام بال مبارک کی زیارت کرتا, صبح شام آپ کے بال دونوں بال مبارک کی زیارت کرتا, درود شریف پڑھ کر کھولتا, درود شریف پڑھ کے بند کرتا, اور برابر جب اس کی زیارت کرتا درود شریف پڑھتے ہی رہتا. بس اسی طرح اس نے اپنی زندگی گزاری. پھر عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا, یہ جو دو بال لے کر چلا گیا تھا اور سارا حصہ اس نے اپنے بھائی کے حق میں چھوڑ دیا تھا, یہ دھیرے 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 مالدار ہونا شروع ہو گیا. فراخی اور کشادگی اس کے قدم چومنے لگی اور روز روز اس کے مال میں اضافہ ہونے لگا. اور ادھر جو بھائی بال کاٹنے کے لیے مصر تھا کہ میں تو آدھا لوں اور بال کے دو ٹکڑے کروں گا, اس نے منع کیا تھا, تو اس نے اس کا آدھا حصہ لینا قبول کر لیا تھا اور اس کے بعد اس نے پورا بال اس کو دیا تھا. اس کا مال گھٹنا شروع ہو گیا, جہاں ہاتھ ڈالے نقصان, جہاں ہاتھ ڈالے نقصان, جہاں ہاتھ ڈالے نقصان, جو سودا کرے اس میں نقصان, اور نقصان پہ نقصان ہوتے 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 وہ بالکل ہی صفر پہ آ گیا, جسے کہتے ہیں فٹ پاتھ پہ آ گیا. اب وہ نوکری کی تلاش کرنے لگا کہ کہیں کسی سے کہیں نوکری کر لوں. وہ جو لاکھوں کروڑوں باپ کی میراث ملی تھی وہ سب ختم ہو گئی, اور لاکھوں کروڑوں اب صاحب بال کے ہو گئے. جو بھائی دو بال مبارک لے گیا تھا اور روزانہ اس کو چومتا تھا اور ان کو دیکھتا تھا اور مدرسے پڑھتا تھا, اس کا مال بڑھتے بڑھتے وہ کروڑپتی ہو گیا. تو ایک دن بہت ہی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں تو کہیں کبھی نہ رہا, میرے پاس تو نہ کھانے کو ہے, نہ پینے کو ہے, نہ پہننے کو ہے, نہ رہنے کو ہے, میں تو بالکل ہی سفر ہو گیا. تو اسی پریشانی میں اس کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس نے حضور سے عرض کیا کہ حضور میرے ساتھ تو ایسا ایسا معاملہ ہو گیا, مگر تم نے میرے بال کا ادب نہیں کیا, اس وجہ سے تیرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا. اپنے بھائی کو نہیں دیکھتا ہوں کتنا میرے بالوں کا ادب کرتا ہے, کتنی اس کے دل میں میرے بالوں کی محبت ہے, اور کس قدر وہ درود شریف پڑھتا ہے. اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسی کفایت فرمائی ہے اور اس کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ بہت ہی زیادہ اللہ پاک نے اس کو میرے بالوں کا ادب کرنے اور مجھ کو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے. اور تو جا کر اسی کی نوکری کر لے, جا کر اسی کی ملازمت کر. یہ صبح اٹھا اور اپنے بھائی کے پاس جا کر کے نوکر ہوں گی. تو دیکھو حضور کو درود شریف پڑھنے کی برکت. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اس کے 1000 درجے بلند کرتے ہیں, اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں, 1000 گناہ صغیرہ معاف فرماتے ہیں, اور اس کی 100 حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں, 30 دنیا کی, 70 آخرت کی. 100 دفعہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور فضائل تو اس کے علاوہ ہے. تو بال مبارک سے محبت اور بال مبارک کی محبت کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت, اس نے اسے کی کشتی پار لگا. اور جو بھائی تھا وہ بے ادبی کرنے کی وجہ سے وہ بےچارا معلوم ہو گیا. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا ادب, تو بھائی ہمیں اپنے اندر ادب بھی پیدا کرنا چاہیے. اور یہ ادب ایمان اور دین کی وجہ سے آتا ہے. دین و ایمان جو ہے نا یہ انسان کو ادب سکھاتے ہیں. کافروں کیا پتہ تھی ادب کسے کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں محبت کسے کہتے ہیں, وہ تو اندھے ہیں, انہیں کیا پتہ ادب کس کا نام. تو کافروں میں کوئی ادب نہیں ہے, جب یہ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ایمان کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس ایمان میں پیدا ہوتی ہے اور ادب بھی انسان کے دل میں آتا ہے, ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. اس میں حضرت نے یہی فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی جماعت کے بندے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی، اور اسباب مغفرت جتنے ان کے لیے کسی کے لیے بھی نہیں ہیں. وہ کافر اللہ تعالیٰ کی جماعت کے آدمی نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اس کے نافرمان ہیں، اور ایسے ہیں کہ اگر ان کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ بھائی جب اللہ پاک ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہو اور ہم تمہارے، تو بس اپنا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحیح صحیح بنائیں، اور ظاہر کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، باطن کو بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی اپنے دل میں ڈالیں اور اتنی اپنی محبت جمع کریں کہ ماسیب اللہ پر وہ غالب ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور جتنی دنیا کی محبتیں ہیں، جس میں اولاد کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، دکان پلاٹ کی محبت وغیرہ ہے، ساری محبتیں مغلوب ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں غالب آ جائے. یہ اور یہ سب سب کے طریقے موجود ہیں، ہر ایک کا طریقہ ہے، اس طریقے کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جائے گی اور ما سوا اللہ کی محبت مغلوب ہو جائے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نکل جائے گی. یہ کریں تاکہ ہم اللہ ہی کی فضل سے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عنایت و مہربانی سے دنیا میں بھی ہم ان کے کہلائیں اور ان کے کہلانے کے لائق ہوں، اور آخرت میں بھی ان کی ہونے کی وجہ سے اور ایمان کا خاتمہ ہونے کی وجہ سے ان کی رحمتوں کے مورد بنیں اور مستحق بنیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. يا رب الرحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے، ہمارے والدین کے، ہمارے اہل عیال کے، ہمارے سارے احباب، جملہ متعلقین و متوسلین کے، یا اللہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ، یا اللہ ہم سب کا ضرور ضرور خاتمہ ایمان پر فرما. ساری زندگی یا اللہ ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو آپ کی رضا کا اور محبت کا ذریعہ ہے، اور ہمیشہ ان کام گناہوں سے اور ایسے کاموں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہے یا دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہے. یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جتنی بھی زندگی باقی ہے بس انہیں ایسے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کے راضی ہونے کا ذریعہ ہے، جو آپ کے راضی ہونے کا ذریعہ ہے، جو آپ کے راضی ہونے کا ذریعہ ہے، اور ان کاموں سے ہمیشہ بچانا جو آپ کے ناراض ہونے کا ذریعہ ہے، جو آپ کے ناراض ہونے کا باعث ہے. یا رحم الراحمین، ہمیں ادب عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا ادب عطا فرما، اپنے دین کا ادب عطا فرما، اپنا اور اپنے دین کا اور اپنے حبیب کا اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اولیاء کرام کا ادب نصیب فرما، اپنے کلائم پاک کا ادب نصیب فرما. یا اللہ ہمیں باادب بننا نصیب فرما، بے ادبی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کثرت سے اپنی یاد نصیب فرما، مرتے دم تک اپنی یاد نصیب فرما، اپنی تابع داری نصیب فرما. یا اللہ سچا اور پکا مسلمان بننا نصیب فرما، ظاہراً بھی باطنن بھی اپنا تابع دار اور فرما بردار بننا نصیب فرما. یا اللہ جو آپ کے نافرمان بندے ہیں، کفار و مشرکین ہیں، ان کو بھی ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کی ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو ان کی شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ان کی صحبت سے دور رہنا نصیب فرما، ان کی طور طریقوں کو پسند کرنے کے گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الراحمین، باقی مسلمانوں کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں آپ سے مانگی، ہم کو، ہمارے اہل عیال کو، ہمارے اساتذہ کرام، مشائخ اعظام اور سارے احباب و جملہ متعلقین کو دعا کے واسطے کہنے والوں کو یا اللہ نصیب فرما، اور جن چیزوں سے یا اللہ حضور نے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ عطا فرما. یا اللہ، دنیا میں جہاں جہاں جو مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں، سنیں گے، ان کے لیے بھی یہ دعائیں قبول فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا رحمن.